نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رايا رايا الله به رواه مسلم عن ابن عباس ابن عباس سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جس نے سمع سنوایا سمع اللہ سنوا دے گا اللہ بھی اس کو ومن رایا اور جس نے دکھاوا کیا رائے اللہ بھی دکھا دے گا اللہ اس کو اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مراد اس سے کیا ہے, معنی کیا ہے کہ جو شخص شہرت کا طالب ہوگا اپنے اعمال اور اپنے کارنامے دوسروں کو سنائے گا یا دوسروں کو سنانے کا شوق رکھتا ہوگا تاکہ اس کی اہمیت کو لوگ مانیں, تو اللہ تعالی قیامت کے دن اسے دوسروں کو سنوا دے گا, یعنی اس کی اصل حقیقت بتا دے گا, اس کا پول کھول دے گا. اور اسی طرح جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرے گا, یعنی دکھاوا کرے گا, ریاکاری کرے گا, تو اللہ تعالی بھی اس کا دکھاوا کر دے گا, یعنی اس کی اصل حقیقت لوگوں کے سامنے لے آئے گا. اللہ تعالی انسان کا دل دیکھتا ہے اور اس کا عمل دیکھتا ہے, یعنی صرف عمل نہیں دیکھتا بلکہ اس کا دل بھی دیکھتا ہے. دل میں کیا دیکھتا ہے؟ دل میں انسان کا ارادہ, اس کی نیت, اس کا عزم, اس کی سوچ, اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کسی بھی عمل کے پیچھے انسان کیا چاہ رہا ہے, انسان کے اندر کیا ہے, اس کے دل میں کیا ہے. اور کوئی عمل بھی محض اس کی ظاہریت پر نہیں قبول کیا جاتا بلکہ لازمی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ارادہ کیا تھا, نیت کیا تھی, سوچ کیا تھی, جذبہ کیا تھا, خیال کیا تھا, یہ کام کیوں کیا گیا, اس کا انسینٹیو کیا تھا. تو اگر انسان کے ظاہری عمل اور اس کی نیت میں فرق ہو, بظاہر کچھ دکھا رہا اور اندر کچھ اور چاہتا ہو, تو قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے صرف ظاہری عمل کو نہیں قبول کریں گے بلکہ اس کی جو نیت ہوگی وہ سب کے سامنے لا کے دکھائیں گے. کیونکہ اس کو شہرت کا بہت شوق تھا تو اس کی خوب شہرت ہوگی, اس کو بہت شوق تھا کہ لوگوں کو میرے اعمال پتہ چلیں, تو اللہ تعالیٰ ان اعمال ہی کو نہیں ان اعمال کی حقیقت کو بھی کھول کے سامنے رکھ دے گا. کیونکہ سورۃ العادیات میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, جو سینوں کے اندر ہے وہ حاصل کر لیا جائے گا, ان کو باہر نکال کے لایا جائے گا. تو چونکہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے دل دیکھتے ہیں, قیامت کے دن دلوں کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے مطابق اعمال کو پرکھا جائے گا. اسی کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یقوم فی الدنیا مقام سمعۃ وریاء الا سمع اللہ به على رؤوس الخلائق يوم القيامة. اس دنیا میں کوئی بھی شخص جو شہرت کی جگہ پر ہو اور ریاکار ہو, یعنی شہرت کے پیچھے ہو, شہرت کی خواہش رکھتا ہو اور اپنی نیکیوں کا خوب پرچار کرتا ہو, اس کا خوب اظہار کرتا ہو اور لوگوں کے سامنے اپنی نیکیوں کے تذکرے اور تبصرے کر کر کے ان سے تعریف کا طالب ہو, تو قیامت کے دن اللہ تعالی سب کے سامنے اس کی حقیقت کو کھول دے گا کہ یہ شخص نیکی کے لیے نہیں کر رہا تھا, یہ تو دکھاوے کے لیے کر رہا تھا, دوسروں کی نگاہ میں اچھا بننے کے لیے کر رہا تھا, لوگوں سے شہرت پانے کے لیے کر رہا تھا. جو شخص دنیا میں نیکی میں مشہور ہونا چاہتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے اس جذبے کا بدل اس کو کیا دیں گے کہ اس کی خوب بدنامی کریں گے, اس کی حقیقت کو کھول کر, اس کے دھوکے کو عیاں کر کے, اس کے فراڈ کو سامنے لا کر جو اس نے اللہ اور بندوں کے ساتھ کیا. وہ اپنی نیکی کے بدلے میں چاہتا کچھ اور تھا، ظاہر یہ کرتا تھا یہ اللہ کی خاطر کر رہا، حالانکہ اللہ کی خاطر نہیں ہوتی تھی. اور پھر جس شخص کے اندر یہ بیماری ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑائی چاہتا ہے، اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، اپنی قیمت چاہتا ہے، اہمیت چاہتا ہے، امپورٹنس چاہتا ہے. تو ایسے انسان کی تسکین صرف اس سے نہیں ہو جاتی کہ وہ اپنے اعمال کا ذکر کرے اور اپنے اعمال کے بارے میں بتائے، بلکہ پھر وہ بعض اوقات جھوٹی باتیں بھی کرنے شروع ہو جاتا ہے، یعنی جو کچھ وہ ہوتا نہیں وہ بھی ساتھ ملا لیتا ہے. یعنی مثلاً اس نے کام چھوٹا سا کیا تو اس کو بڑھا چڑھا کے اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، کہ یہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان باتوں پہ بھی تعریف ہو، ان کاموں پر بھی ان کی اپریسیشن ہو جو انہوں نے کیے بھی کوئی نہیں. یعنی یہ بیماری پھر ایسی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان صرف یہاں تک نہیں رکتا کہ وہ اپنے کیے ہوئے ہی کی تعریف چاہے، وہ یہ بھی چاہنے لگتا ہے کہ جو اس نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ بھی اس کو مل جائے، لہذا اس میں پھر جھوٹ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس میں پھر وہ فخر اور تکبر بھی کرنے لگتا ہے، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره، کہ جو کوئی اپنے بارے میں فخر اور تکبر سے بات کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرتا ہے اور اپنی تعریفیں اور اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنی پاکیزگی بیان کرتا ہے اور اپنے بارے میں خوب بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، کچھ سچی اور کچھ جھوٹی، اور مقصود اس کا کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بس منوا لے، دوسروں پر ڈومینیٹ کرے، دوسروں کو نیچا کر دے، تو اس کا انجام کیا ہوگا قیامت کے دن؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنی مخلوق کے سامنے ذلیل کرے گا اور حقیر کرے گا، رسوا کرے گا. صغرہ وحقرہ، یعنی جو تکبر کے بول بولے گا، جو اس نے کیا نہیں اسے بنا کے دکھائے گا یا کیے ہوئے پر ہی ڈینگے مارے گا یا شیخیاں بگارے گا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے اس کو ذلیل و رسوا کریں گے اور اس کو چھوٹا ثابت کریں گے کہ یہ انتہائی مین شخص تھا، حقیر شخص تھا، چھوٹے دل کا مالک تھا. کیونکہ جو بڑے دل ہوتے ہیں نا، ان میں بڑی بڑی باتیں آ کے سما جاتی ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتی، زبان پر بھی نہیں آتی، چہرے پر بھی نہیں آتی، بڑے بڑے غم، بڑے بڑے دکھ وہ اندر ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، اور چہرے ویسے ہی پرسکون رہتے ہیں. لیکن جن کے دل اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں، وہ اندر کچھ جاتا ہی نہیں، وہ سارا کچھ کہاں آتا ہے؟ سب باہر ہی آتا ہے. جن کے اندر واقعی ایمان ہوتا ہے، جن کے دلوں کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، وہ اپنی نیکیوں کو بھی چھپانا جانتے ہیں. بڑی سے بڑی نیکی کر کے بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو بہت سی جگہ پڑی، ابھی تو کچھ کیا ہی نہیں، ابھی تو بہت کچھ کرنا باقی ہے، ابھی تو ڈیکوریشن مکمل ہی نہیں ہوئی دل کی. ان کو وہیں کہیں نہ کہیں چھپا کے ٹکا کے رکھ لیتے ہیں. اور جن کے دل کہیں قرار ہی نہیں پکڑے ہوئے، مالہا من قرار، تو پھر وہاں کیا ہے، کچھ اندر نہیں ٹکتا، کچھ اس ایمانی درخت کے بڑھنے کا ذریعہ نہیں بنتا، بلکہ فوراً باہر آ جاتا ہے، فوراً الٹ دیتا ہے انسان، اور بلکہ اس پر بھی نہیں چین آتا، مزید جھوٹی باتیں بھی اپنے سے منسوب کر کے دوسروں کو سناتا ہے. ایسا شخص کیا یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں نہیں؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے. تو ہوگا کیا، من سما سما اللہ بہ ومن رایا رایا اللہ بہ. اب یہاں سما اور رایا دو لفظ ہیں، ایک کا تعلق سنوانے سے اور ایک کا دکھانے سے. سنوانا کیا ہے؟ یعنی منہ سے بولنا باتیں، ڈنگے مارنا یا نیکیوں کا تذکرہ کرنا یا دم بھرنا. اور رایا کیا ہے؟ ایسے ایکشنز، ایسے کام، ایسے طور طریقے جو دکھاوے میں آتے ہیں. تو یہ جو ریاکاری ہے، یہ اصل میں دل کی بیماری ہے. یہ جو دکھاوا ہے، یہ شہرت کی طلب ہے، یا اپنی مشہوری خود کرنا سما، یہ بظاہر یوں لگتا ہے کہ جیسے زبان اور ظاہری عمل ہے، اظہار تو ظاہر ہے زبان سے ہوگا یا عمل سے ہوگا، لیکن اصل میں تو دل کی بیماری. اور دل کی بیماریاں چونکہ نظر نہیں آتی، اس لیے ہم عام طور پر ان کو اگنور کرتے رہتے ہیں. اور اس کا بنیادی سبب منافقت ہے، ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ سب سے خطرناک بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، یہ جو منافقت کی بیماری ہے انتہائی خطرناک ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، یوم آخرت پر ایمان ہوتا ہے، اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے قیامت کے دن میرے اعمال کی جزا ملنے والی ہے، اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے عمل کو جانتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دل کی چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے، میرے تنہائی کے عمل کو بھی جانتا ہے۔ میری کوئی نیکی ضائع جا ہی نہیں سکتی، میرا کوئی عمل بیکار ہو ہی نہیں سکتا، چاہے کسی کو پتا نہ چلے، چاہے اس کی کوئی تعریف نہ کرے، چاہے اس پر کوئی مجھے صلا نہ دے، چاہے کوئی شکریہ ادا نہ کرے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جس کے لیے میں نے کیا ہے اس نے دیکھ بھی لیا، اس نے سن بھی لیا، اس نے لکھ بھی لیا، اس نے محفوظ کر لیا، اور وہ سب سے بڑھ کر جزا دینے پر قادر ہے۔ تو ایسے شخص کو ایک قرار اور ایک ثبات حاصل ہوتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس کو صرف اس سے دلچسپی ہوتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور وہ میں نے کیا ہے یا نہیں، اور اس کو میں مزید کیسے بہتر بناؤں۔ وہ اس چیز کے پیچھے نہیں جاتا اور اس میں وقت ضائع نہیں کرتا کہ میں پھر اس کا اب اشتہار کیسے لگاؤں اور کہاں کہاں لگاؤں۔ تو ریاکاری یا دکھاوا ہوتا کیا ہے؟ لفظی معنی تو اس کا ہوتا ہے دکھانا، نمائش کرنا، اور اسلامی اصطلاح میں کوئی کام اللہ کی خوشی کے لیے نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا، یا یوں کہیے کہ اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی خاطر نہیں، لوگوں کی خاطر اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ اور لوگوں کو کیوں دکھانا؟ تاکہ لوگ تعریف کریں یا لوگ ہمیں بڑا مانیں۔ تو اصل میں پھر پیچھے چھپی ہوئی بیماری کیا ہے؟ وہی تکبر، خود کو بڑا ثابت کرنا، خود کو بڑا بنانا، اور یہی ضد ہے اصل میں عبادت کی۔ یعنی عبد جو ہوتا ہے اس کے اندر کبر نہیں ہوتا، اور عبادت کی اصل روح ہی ہے الخشوع والتذلل، کہ انسان کے اندر عاجزی اور ہمبلنس ہو، وہ بڑے سے بڑا کام کر کے یہ سوچے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کبھی وہ نیکی کر کے مطمئن نہ ہو جائے، اس کو بڑا نہ سمجھے، کبھی اس پر بڑائی کا اظہار نہ کرے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ دکھاوا پھر عموماً کن کن چیزوں میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم عبادات کو دیکھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو یہ شرک کون سا شرک ہے؟ ریاکاری کا شرک، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر لیا۔ نماز کس کے لیے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو نماز کس کے لیے ہونی چاہیے ہماری؟ اللہ کے لیے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے نہیں کرتے اور لوگوں کے لیے کرنے لگتے ہیں، یا لوگوں سے تعریف چاہتے ہیں، یا لوگوں کی نظر میں نیک بننا چاہتے ہیں، تو وہ شرک کر دیا نا ہم نے۔ تو اسی لیے دکھاوے کی نماز کو شرک کہا گیا، دکھاوے کے روزے کو، وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ دیکھیں کہ نماز میں ہم کیسے دکھاوا کرتے ہیں، نماز کا دکھاوا کیا ہوتا ہے، اور نماز میں دکھاوے پر کس قدر وعید بھی آئی ہے قرآن پاک میں، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ایسے نمازیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اور وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، نماز پڑھتے ہوئے تو دکھاوے کی پڑھتے ہیں، یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دکھاوے کی طلب ہوتی ہے انہیں۔ ایسی نماز کیسے پہچانے گے؟ اصل میں چاہتے یہ ہوں کہ ہم اپنے اعمال کو خود پہچان لیں، ہم اپنے بیماریاں خود جان لیں کہ دکھاوے کی نماز کیسی نماز ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، کیسے پہچانی جائے گی کہ نماز دکھاوے کی ہے یا نہیں۔ اکیلے میں نماز پڑھے انسان تو جھٹ پٹ پڑھ لے، اور لوگوں کے سامنے پڑھے ٹھہر ٹھہر کے، خشوع و خضوع سے، طویل رکوع، طویل سجدے، یہ دکھاوے کی نماز ہے۔ اگر آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ تنہائی میں بھی اسی طرح یا اس سے بھی اچھی پڑھیں گے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم تو اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ اب ایسا شخص اللہ تعالی کا کیا اکرام کرتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑا ہو کر تو نماز کا حق ادا نہیں کرتا، لیکن جب لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو خوب اچھا سا نمازی بن جاتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کچھ جگہوں پر نماز پڑھ لینا اور کچھ پہ نہ پڑھنا۔ جہاں یہ ڈر ہو کہ لوگ کیا کہیں گے، وہاں نماز پڑھ لینا لوگوں کے ڈر سے، ان کو دکھانے کے لیے کہ میں بھی نمازی ہوں۔ اور جہاں ایسے لوگ مل جائیں کہ جو نماز ہی پڑھتے تو وہاں ویسا ہو جانا۔ نماز کو حسین بنانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا تنہائی میں خیال نہ کرنا، اور سب کے سامنے ان سب چیزوں کا اہتمام کرنا۔ اچھا، اسی طرح نوافل پڑھ کے اس کا تذکرہ کرنا، تہجد وغیرہ کا ذکر بہت کرنا، باتوں باتوں میں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، وہ میں تہجد کے وقت اٹھی تو یہ ہو گیا، ہاں؟ اگر دل میں خیال یہ تھا، یہ سوچ کے کہا کہ چلو اس طرح ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں تہجد کے وقت اٹھتی ہوں، ہو سکتا ہے کسی نے نوٹس ہی نہ لیا ہو، مگر آپ پکڑے گئے اللہ کے ہاں، آپ کا دھوکہ لکھ لیا گیا کہ آپ نے لوگوں کو بھی دھوکہ دیا، اور جو اللہ کے لیے کام کرنا تھا وہ آپ نے لوگوں کے نام کر دیا۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، کہیں ہم تو ایسے لوگوں میں شامل نہیں، کہیں ہمارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں، ہماری نماز تو دکھاوے کی نہیں. یہ آپ دیکھیے کہ تنہائی کی نماز اور لوگوں کے سامنے کی نماز میں ہمارا فرق کیا کیا ہوتا ہے. منافقین کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں، اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤن الناس، ویسے کوئی نہیں پڑھنی تھی، اب لوگ نظر آگے تو پڑھ لی. ایک تو یہ چیز ہوگی، پھر یہ کہ لوگوں کے سامنے تو بہت ایکٹیو ہو کے پڑھی، اکیلے میں ڈھیلے ڈھیلے. لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی، ویسے بیٹھ کے پڑھ لی. ہاں، لوگوں کے سامنے بہت کانشیسلی نماز پڑھی اور اکیلے میں جیسے تیسے ادا کر لی. نماز کے بعد روزہ، روزے کا دکھاوا کیسے ہوتا ہے؟ روزے کا اظہار اپنے رویے سے کرنا. اب دیکھیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. یعنی کسی تیسرے کو نہیں پتا چلتا کہ کوئی روزے سے ہے یا نہیں. اگر آپ کچھ نہیں کھا رہے تو کسی کو نہیں پتا چلے گا، لیکن اگر آپ نے کہیں روزہ رکھ ہی لیا، خصوصاً نفلی، فرض تو سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ وہ مہینہ ہے، کسی نے نہ بھی رکھا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، لیکن نفلی روزے میں عام طور پر ریاکاری کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس میں گرتے پڑتے رہنا، چہرے کی حالت، آنکھوں سے، رویے سے یہ ظاہر کرنا، چاہے منہ سے نہ بھی بتانا. یعنی ایک تو ایک انسان منہ سے بتائے کہ میں تو ہر دوسرے دن روزہ رکھتی ہوں یا ہر جمعرات کو روزہ رکھتی ہوں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے علاوہ رویے سے ظاہر کرنا. اسی لیے کیا حکم ہے کہ جو تم میں سے روزہ رکھے وہ کیا کرے، یعنی اپنے حالت کو درست رکھے، تیل ویل لگا کے رکھے، یعنی اس کے رویے سے ظاہر نہ ہو. پھر اسی طرح حج کا دکھاوا کیا ہے، نام کے ساتھ حاجی صاحب لگوانا، الحاج، یعنی القابات میں اضافہ کرتے چلے جانا. حالانکہ حج کی نیت میں ہمیں کیا دعا سکھائی گئی، اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعا، اللہ ایسا حج ہو کہ جس میں نہ ریاکاری ہو اور نہ شہرت کی طلب ہو. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سواری پہ حج کیا جس کی زین پرانی تھی اور آپ کے جسم پر ایسی چادر تھی جو 4 درہم یا اس سے بھی کم قیمت کی تھی، اور آپ فرما رہے تھے، اللہم حجت لا ریاء فیہا ولا سمعا. یعنی انتہائی ہمبل ہو کر. اب کیا ہے کہ بعض اوقات لوگ حج کو بھی ایک سٹیٹس سمبل بنائے ہوئے ہیں، ایسے گروپ کے ساتھ جانا، ایسے پیکجز لینا کہ جس میں زیادہ سے زیادہ خرچ آتا ہو. تو اسی لیے اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ آپ نے جس پیکج میں حج کیا وہ بہت سمپل تھا. پھر خاص طور پر صدقہ خیرات کی ریاکاری، اس پر تو قرآن نے بھی بہت بات کی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذا کالذی ینفق مالہ ریاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملاؤ جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا می برسا تو ساری مٹی بہ گئی، صاف چٹان کی چٹان رہ گئی. ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اسی طرح صدقات میں عموماً ہم کیا کرتے ہیں جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم ریاکاری کر رہے ہیں، ریاکاری کے انداز کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو لوگوں کے سامنے اس کا تذکرہ کرنا، دوسرا یہ کہ دکھا کر دینا، پھر جتانا شروع ہو جاتا ہے انسان. خاص طور پر اگر آپ کوئی پرومیننٹ فگر ہوں تو پھر دیتے ہوئے تصویریں بنانا، اور جب تصویریں بن رہی ہوں تب تو کام کرنا، اور جب تصویروں کا سیشن ختم ہو جائے تو دوسروں کے حوالے ڈسٹریبیوشن کر کے خود چلتے بننا. بعض اوقات باقاعدہ اناؤنس کرانا، مسجدوں میں اناؤنس بھی ہو رہا ہوتا ہے نا کہ فلاں صاحب نے 5 روپے دیے. اگر تو صرف اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو شوق ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی شخص صرف اس لیے جا کے پیسے دے کہ میرا نام اناؤنس ہو، اور اگر نام اناؤنس نہ ہو یا لوگوں کے سامنے ذکر نہ کیا جائے تو ہاتھ روک لے. بعض لوگ صدقہ کرنے سے پہلے ہر دوسرے تیسرے بندے سے پیسوں کے اماؤنٹ بتا کے ذکر کریں گے کہ یہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، بتاؤ میں کہاں کروں.
تو یہ بھی انڈائریکٹلی کیا ہے، یعنی دکھانے ہی کی ایک خواہش اندر چھپی ہوئی جو دینے سے پہلے ہی شروع ہو گئی ریاکاری۔ کچھ لوگ اسپیسیفک لارج اماؤنٹ دیتے ہیں تاکہ ان کا نام ایک خاص لسٹ میں آ جائے، یا کسی خاص اسپتال کے اوپر ان کے نام کی پلیٹ لگ جائے، یا کسی خاص جگہ پر ان کا ذکر کیا جائے، یا ان کے نام سے کوئی میموریل ٹرسٹ بنے۔ اسی طرح جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو دیتے ہیں، اور اگر کوئی نہ دیکھے تو دیتے بھی نہیں ہیں۔ شادی بیاہوں میں جب لوگوں کی تعریف لینی ہوتی ہے تو خوب خرچ کرتے ہیں، اور ویسے کوئی گھر میں آ جائے تو پانی بھی نہیں پوچھتے۔ یہ جتنے بھی معیار ہیں ان میں سے اپنے آپ کو پرکھ لیں اور ان عادتوں کو چھوڑ دیں، دیٹس اٹ۔ یہی آئینہ تو ہم سب کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ریاکاری صرف عبادات میں نہیں ہوتی، ریاکاری ہر معاملے میں ہو سکتی، مثلا تعلیم اور تعلم میں ہو سکتی، سیکھنے سکھانے میں ہو سکتی۔ کیسے؟ استاد کی طرف بہت غور سے اس لیے دیکھنا، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بات سمجھیں، یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم استاد کے منظور نظر بن جائیں۔ حدیث میں آتا ہے، من تعلم علما مما یبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنه يوم القيامه يعني ريحها، رواه ابو داؤد۔ کہ جو شخص ایسا علم حاصل کرے جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جاتی ہے، لیکن وہ اس کو دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے، تو قیامت کے دن ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا۔ خاص طور پر دین کا علم، جس کا مقصد کیا ہونا چاہیے سیکھنے کا، کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جو شخص اللہ کی رضا کی بجائے دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کی کوئی کمائی کرنے کے لیے دین کا علم حاصل کرتا ہے، تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا، کہاں یہ کہ اس کو وہ علم صدقہ جاریہ بنے یا اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اس لیے نہ حاصل کرو کہ علماء کا مقابلہ کر سکو، یا بے وقوفوں سے جھگڑے کرو، یا یہ کہ مجلسوں میں تمہاری عزت ہو، تمہیں چنا جائے، بلند مقام پہ بٹھایا جائے، یعنی مراد اس سے یہ ہے۔ تو جو اس لیے یہ سب کرے گا اس کے لیے آگ ہے، فمن فعل ذلك فالنار النار، اس کے لیے تو آگ ہی آگ ہے، کہ جس کے یہ مقاصد ہو علم حاصل کرنے کے، کہ وہ بڑا بن سکے، یا لوگوں میں اس کی بڑی اہمیت ہو، یا اس کو کرسی صدارت پہ بٹھایا جائے، یا یہ کہ اس کے نام کے ساتھ کوئی بڑے بڑے ٹائٹل اور علامہ وغیرہ لگائے جائیں۔ اسی طرح معاملات میں بڑی ریاکاری ہوتی ہے، مثلا ساس بیمار ہے، بہو سارا دن خبر نہ لے، جس وقت شوہر آئے تو ساس کے آگے پیچھے ہو جائے۔ یہ عمل کیا ہے؟ شوہر کو دکھانے کا کہ میں تمہاری ماں کی بہت کیئر کرتی ہوں، تاکہ اس کے بدلے میں کیا حاصل کرے، شوہر کی توجہ۔ اور معاملات میں کیسے ریاکاری ہوتی ہے؟ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے بکرے جو ہیں وہ لا کے پہلے باندھنا، کے شور مچائیں تو ہمسایوں کو پتہ چلے کہ ہم بھی قربانی کر رہے ہیں، اور جہیز کا دکھاوا، کسی کی بھی مدد، خدمت، عیادت، تعریف، خوشامد، اس غرض سے کرنا کہ اس سے کچھ مفاد حاصل ہو جائے، ویسے پرواہ ہی نہ کرنا، پوچھنا ہی نہیں، لیکن اگر کوئی غرض ہے، مقصد ہے، تو پھر چاپلوسی کرنا۔ گفتگو میں میں کا لفظ بہت یوز کرنا، کسی کو گھر پہ بلایا، کھانا کھلایا، اس کو خوب خوش آمد کرنا، یہ کھائیں یہ کھائیں، لیکن جب چلے جاتے کہیں یہ دیکھو کتنے لالچی تھے، سب ختم کر کے چلے گئے، اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنا۔ یعنی اخلاق میں بھی، اخلاق صرف وہاں برتنا جہاں جواب میں کچھ ملے گا، اور وہاں سارا اخلاق بھول جانا جہاں کوئی ہمارے ساتھ اخلاق نہ برتے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان سے اس کے برعکس باتیں کرتے ہیں جو ہم ان کے پاس سے باہر آ کے کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، حکمرانوں کے پاس جاتے ہیں، تو ان کے سامنے ہم بہت عزت سے، بڑے اچھے سے بات کرتے ہیں، اور باہر آ کے کیا کرتے ہیں، اور طرح نام لینا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کسی کے سامنے تو اس کو باجی، آپا، خالہ، پتہ نہیں کیا کیا کہنا، اور بعد میں اس کا نام لے لے کے بلانا۔ یعنی سامنے تو بڑے احترام کے لقب بولنا، اور بعد میں ایسے ہی بس عام انداز میں نام لینا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں، ہم اس رویے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نفاق شمار کرتے تھے، یہ منافقت تھی۔ اچھا، اسی طرح ٹیلی فون اٹینڈ کرتے ہوئے ماتھے پہ بل اور ناک بو چڑھانا، اور مصیبت کے مارے پٹخانا، ہاتھ یہ کیا وہ کیا، اور جب کہ ہیلو کیا حال ہے، بہت اچھے سے بن جانا، یہ بھی منافقت ہے، یہ بھی ریاکاری. یعنی آپ اس کے سامنے کچھ ہیں، ویسے آپ انتہائی سٹ پٹائے ہوئے تھے اور بہت ہی برا بلا کہہ رہے تھے. اسکول کالج میں ٹیچرز کے سامنے تو بہت شرافت سے، ادب سے، احترام سے بیٹھنا، کلاس سے نکلتے ہی ان کی وہ خبر لینا اور ان کے نام رکھنا اور ان کی نقلیں اتارنا، اور یہ سب بھی اسی میں آتا ہے. نہ صرف یہ کہ ٹیچرز بلکہ بڑے، مثلاً عام طور پر خواتین اپنے ساس کی، نند کی اور سسرالی رشتہ داروں کی بچوں کے سامنے خوب برائیاں کرتے ہیں، جب خود سامنے جاتے ہیں تو بہت اچھے سے بچے تضاد دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تو اماں یہ کہہ رہی تھی اور ابھی اماں ایسے نظر آ رہی ہیں. وہ ایسی اماں کا احترام کہاں سے کریں؟ پھر ماں کہتی ہے کہ بچے میرا ادب نہیں کرتے، وہ کیوں کریں جب آپ خود ہی اپنا احترام نہیں کرتے. جیسے کوئی بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئے تو اس کے سامنے بیٹی کی جھوٹی تعریفیں کرنا اور یہ کہنا یہ بیٹی نے بنایا، یہ بیٹی کا کارنامہ ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ اس کی کچھ حقیقت نہ ہونا. بیٹی کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے، ان کو بھی پتا جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا، وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ سب سے پہلے تو یہی کہ شہرت کی خواہش، جو حدیث کا اصل موضوع ہے، شہرت کی خواہش، تعریف کی خواہش، نفس پرستی، خود کو بڑا ثابت کرنے کی خواہش، خود کو منوانے کی خواہش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کرنے والی. ہون متبعن، ایسی خواہش ہے نفس جس کی پیروی کی جائے، یہ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتی. وشحن متعن، دل کی تنگی جس کی اطاعت کی جائے. واعجاب المرء بنفسہ، اور انسان کا اپنے بارے میں تعجب میں مبتلا ہونا، خوش فہمی میں خود کو بہت اچھا سمجھنا، یعنی اوور ایسٹیمیٹ کرنا، یعنی خود پر پھولنا. اور فرمایا وہی اشدہن، اور یہ سب سے سخت بات ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھے. آپ کو پتہ ہے کہ ریاکاری کا ایک نقصان تو یہ کہ سما اللہ بھی، اللہ تعالیٰ خود کھول کے سب کو بتا دیں گے. ایک یہ کہ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ ان کا یہ انجام ریاکاری کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارا پروردگار اپنی پنڈلی کھول دے گا تو ہر ایماندار مرد اور ایماندار عورت اسے سجدہ کریں گے، یعنی ہر ایک سجدے میں گر جائے گا. لیکن جو شخص دنیا میں دکھاوے اور شہرت کے لیے سجدہ کیا کرتا تھا وہ باقی رہ جائے گا، وہ سجدہ کرنے لگے گا تو اس کی پشت ایک تختے کی طرح ہو جائے گی، اکڑ جائے گی، یعنی جھک ہی نہیں سکے گا، لہٰذا وہ سجدہ نہ کر سکے گا. یہ بخاری کی روایت ہے. سورۃ القلم میں آتا نا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس روز پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو لوگ سجدہ نہ کر سکیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہ کر سکیں گے؟ جو دنیا میں دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے تھے. یعنی سما سما اللہ بھی، رایا رایا اللہ بھی میں یہ چیز آتی ہے، یعنی جو دکھاوا کرے گا اللہ اس کو دکھا دے گا. کس حال میں دکھا دے گا؟ وہ اکڑا کھڑا ہوگا، وہ اکڑ تھی نا جو اس کے اندر، وہ اسی طرح اکڑا کھڑا رہے گا وہاں. اب یہاں ایک چیز ہے کہ بعض اوقات انسان تو یہ نہیں چاہتا کہ وہ دکھاوا کرے، وہ نہیں تعریف چاہتا، لیکن لوگ خود ہی آ کے تعریفیں کرنے لگتے ہیں. آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو لوگ فوراً پہنچ جاتے ہیں آپ کی تعریف کرنے. تو ایسے میں پھر کیا ہے، پریشانی ہوتی انسان کو کہ میں تو چھپ کے رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان اللہ یحب العبد الغنی الخفی التقی، اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو چھپے ہوئے عمل کرتا ہے، غنی بے نیازی سے کام کرتا ہے، کسی کی تعریف اس کو نہیں چاہیے، تقی تقوی والا ہے. یعنی نہ تو اس کو دکھاوا کرنا ہے، نہ کسی سے تعریف چاہنی ہے، بالکل بے نیاز بے پرواہ ہے لوگوں سے، اسے بس اتنا پتا ہے کہ اسے کیا کرنا اور وہ کرتا چلا جاتا ہے. ایسے بندے سے اللہ محبت کرتا ہے. اب ایک بندہ خود نہیں پسند کرتا کہ اس کی تعریف کی جائے، لیکن جب وہ اچھے کام کرتا ہے تو لوگ خود ہی تعریف کرنے آ جاتے ہیں. حضرت ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ارأیت الرجل یعمل العمل من الخیر ویحمده الناس علی، قال تلک عاجل بشر المؤمن، کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص کو نیکی کا کام کرتا اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگتے ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے، یعنی دنیا میں قبولیت عمل کی نشانی ہے. یعنی ایک خوشخبری تو آخرت میں ملے گی نا، ایک خوشخبری دنیا میں مل جاتی. جب آپ اچھا کام کرتے ہیں تو جسے خوشبو کا ڈھکن کھلتا ہے تو وہ خوشبو تو پھیلی جاتی. انسان بے نیاز ہو کر رہے، بے پرواہ ہو کر رہے، تنہائی میں اور سب کے سامنے تعریف ملنے پر اور نہ ملنے پر، اپریسیشن یا اکنالجمنٹ یا انکریجمنٹ کے ہونے یا نہ ہونے میں اس کے عمل میں فرق نہ ہے، وہ اپنا کام کرتا چلا جائے. پہچان یہی ہے نا ریاکاری کی، کہ جب لوگوں کے سامنے ہو تو کام تیز کر دے، تعریف ملے تو خوب کام کرے، تنقید ہو تو ہمت ہار کے بیٹھ جائے، کام اٹھا پھینکے، مجھے کیا ملا صلہ، میں نے ایسے ہی اپنے آپ کو اتنا کھڑایا، اتنی محنت کی، اتنا کام کیا اور مجھے کیا ملا، بیزتی، یہ لو یہ پڑا ہے کام. اب اس حدیث کا ایک اور پہلو ہے جو دنیاوی اعتبار سے، یعنی ہم نے اب تک اس کی تفسیر اس اعتبار سے کی کہ جو شہرت چاہے گا اللہ اس کو قیامت کے دن شہرت دے دے گا اور اس کی خوب بدنامی کرے گا، اس کا پول کھول دے گا، اس کی حقیقت سامنے آئے گی. عام طور پر محدثین نے اسی انداز میں اس حدیث کو ایکسپلین کیا، لیکن اگر غور کیا جائے تو اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو شخص شہرت چاہتا ہے کسی عمل پر تو دنیا میں اللہ تعالی دے دیتا ہے اس کو تھوڑی بہت جتنی دینی ہوتی ہے، جیسے کہ سورۃ الشورى میں آتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. کیا معنی اس آیت کا؟ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں. ایک دانہ 700 بنتا ہے نا، ہم اس کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. سما اللہ بہی، جو شہرت چاہتا ہے، تعریف چاہتا ہے، لوگوں سے ریوارڈ چاہتا ہے، جزا چاہتا ہے، شکریہ چاہتا ہے، دلوا دیتے ہیں ہم اس کو جتنا ہم چاہتے ہیں، اس کو یہی مل جاتا ہے اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بچتا. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، ایسا شخص آخرت میں خالی ہاتھ پہنچتا ہے. اس کی وضاحت ایک حدیث بھی کرتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کا فیصلہ کیا جائے گا ان میں ایک وہ آدمی ہوگا جو شہید ہو گیا تھا، بس اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے ان نعمتوں کی وجہ سے کیا عمل کیا، یعنی اتنا کچھ پا کے پھر کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا، میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو اس لیے لڑا تھا کہ تجھے بہادر کہا جائے، بس تجھے بہادر کہہ لیا گیا. سما اللہ بھی، دنیا میں تمہیں شہرت مل گئی، تم شہرت چاہتے تھے نا، شہرت مل چکی تم کو، بس اس کی بابت حکم دیا جائے گا تو اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو بھی سکھایا، قرآن پڑھا، بس اس کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں یاد کرائے گا، وہ انہیں پہچان لے گا، ہاں یہ سب کچھ مجھے ملا تھا، یہ ذہانت، یہ عقل، یہ بصیرت، یہ دنیا کی فیسلٹیز، نعمتیں، یہ سب. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تو نے پھر ان نعمتوں کو پا کے کیا کیا؟ وہ کہے گا، میں نے علم سیکھا، دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ کہا، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تو وہ تجھے کہہ دیا گیا، سما اللہ بھی، دنیا میں سنوا دی گئی تمہاری شہرت، تو اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا تو اسے بھی منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تیسرا وہ شخص ہوگا جس کو اللہ نے کشادگی عطا فرمائی، یعنی بہت مال دیا، ہر طرح کے مال سے نوازا، اسے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کرائے گا، وہ پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ان کی وجہ سے کیا کام کیا؟ وہ کہے گا، میں نے تیری پسند کی کوئی راہ نہیں چھوڑی کہ میں نے اس میں خرچ نہ کیا ہو، یعنی ہر جگہ دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے کیا کہ تم سخی کہلاؤ، بس وہ کہہ دیا گیا، پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی شہرت کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیں گے اس کو جتنا چاہیں گے، لیکن آخرت میں پھر اس کے لیے کوئی حصہ باقی نہ رہے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں شہرت کی طلب کو اتنا ناپسند کیوں کیا گیا ہے؟ شہرت کی طلب ناپسندیدہ کیوں ہے؟ دنیا میں عام طور پر کون لوگ مشہور ہوئے ہیں؟ آج کے دور میں بھی زیادہ شہرت کس کو ملتی ہے؟ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جلدی شہرت مل جاتی ہے؟ سستی شہرت، فوری شہرت اور آسان طریقہ شہرت حاصل کرنے کا عموماً کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ عموماً فلم انڈسٹری میں ہوتے ہیں یا پھر کھیل کے میدان میں ہوتے ہیں یا جو نفس کو پسند آنے والی چیزیں ہیں جو عوام الناس کی خواہشات کی تکمیل کرنے والے ہیں، یعنی جو لوگوں کی خواہشات کی تکمیل کا سامان مہیا کرتے ہیں یا لوگوں کی مرضی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اب دیکھیں انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑھ کر انسانیت کے لیے خیر خواہی کا کام کیا، لیکن ورلڈ ہسٹری کو آپ دیکھیں عموماً آپ کو انبیاء علیہ السلام کی کوئی مدون تاریخ نہیں ملے گی، ان کو وہ مقام نہیں تاریخ میں دیا گیا جو اس کے برعکس بہت سے واریئرز کو، بادشاہوں کو یا پھر دولت والوں کو یا اسی طرح کچھ اور اسباب رکھنے والوں کو دیا گیا۔ اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آج کے دور میں جب کسی کے دل میں شہرت پانے کا خیال آتا ہے تو عموماً وہ کون سا شعبہ اختیار کرتا ہے؟ شوبز، نام بھی کیا ہے اس کا؟ شوبز۔ کیوں کہتے ہیں اس کو شوبز؟ کیونکہ اس میں شو آف ہی تو کرنا ہے، یعنی شوئنگ آف کا سب سے بڑا مظہر یا سب سے بڑا جو نمونہ ہے یا سب سے بڑی مثال جو ہے وہ کیا ہے؟ شوبز۔ شوبز میں جانے والے عموماً جو شہرت پا لیتے ہیں اس کے بعد ان کے دلوں کی حالت کیا ہوتی ہے، ان کا لائف سٹائل کیسا ہوتا ہے، ان کے اندر کی حالت کیسی ہوتی ہے، ان کی حقیقی خوشی کیسی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کو ایک کہانی یہاں سے سناؤں گی۔ گریٹا گاربو 18 ستمبر 1905 کو سویڈن میں پیدا ہوئی، 15 اپریل 1990 کو امریکہ میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کو شہرت اور دولت کی تمنا تھی، فیم اینڈ منی، عموماً فیم اینڈ نیم کا لفظ جو ہے مشہور ہے۔ اس کے لیے وہ فلمی دنیا میں گئی، یعنی اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا تھی کہ اس کو شہرت بھی ملے اور مال بھی ملے، تو اس کو سب سے آسان رستہ کیا نظر آیا؟ فلمی دنیا۔ یہاں اس کو اتنی کامیابی ملی کہ وہ فلمی دیوی، اسکرین گوڈیسز کہلانے لگی۔ فلم نے گریٹا گاربو کو دولت اور شہرت دی، مگر اس نے اس کی اپنی شخصیت کو اس سے چھین لیا، یعنی شہرت تو مل گئی، مال بھی مل گیا، لیکن اس کا اپنا آپ ختم ہو گیا۔ وہ پوری طرح فلم کمپنی کے کنٹرول میں تھی، ایسا بال کاٹو، ایسا کپڑا پہنو، اس طرح بولو، اس طرح چلو۔ اس کے چہرے کو میک اپ کے ذریعے بار بار بدلا جاتا، اس کی مسلسل مالش کی جاتی تاکہ اس کی جسمانی نزاکت باقی رہے۔ ان چیزوں سے وہ اتنا گھبرا اٹھی کہ اپنی تنہائیوں میں اکثر وہ روتی اور چیختی، مگر وہ فلمی ذمہ داروں کے ہاتھوں بالکل بے بس تھی، وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی۔ آخر کار 1941 میں اس نے فلمی زندگی کو مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سے آخری عمر تک اس نے اپنے گھر کے اندر بالکل تنہا زندگی گزاری، یہاں تک کہ 84 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا۔ شہرت کی زندگی گمنامی کی موت پر ختم ہوئی۔ گریٹا گاربو گمنام مرنا چاہتی تھی۔ اینٹونی گرونوویز نے بمشکل اس کو تیار کیا کہ وہ اسے اپنی زندگی کے حالات لکھنے کی اجازت دے اور اس کو اپنے حالات بتائے۔ گریٹا گاربو نے سخت اصرار کے بعد اس شرط پہ اجازت دی کہ اس کے بارے میں جو کتاب لکھی جائے وہ اس کے مرنے کے بعد چھپے۔ اس طرح ایک کتاب تیار ہو گئی، مگر مصنف کا انتقال 1985 میں 71 سال کی عمر میں ہو گیا، یعنی کتاب لکھنے والا خود مر گیا، جبکہ گریٹا گاربو بھی زندہ تھی، کیونکہ اس نے وعدہ لیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد کتاب چھپے گی، اس لیے کتاب تیار تو ہوگی مگر چھپی نہیں۔ مرنے کے بعد 1990 میں یہ کتاب امریکہ سے شائع کی گئی۔ ٹائمز آف انڈیا 9 ستمبر 1990 میں اس کتاب کا ایک حصہ شائع کرتا ہے، اس حصے کے مطابق یا اس کہانی کے مطابق جو اس اخبار میں شائع ہوئی، گریٹا گاربو نے اپنی آخر عمر میں مصنف سے کہا، یعنی وہ جو اس کی کہانی لکھ رہا تھا اس سے کہا، میں نے عوام میں اپنا یقین کھو دیا ہے۔ ظاہر ہے ایک دم سکرین سے آف ہو گئی۔ میں نے خدا میں بھی یقین کھو دیا ہے جس نے مجھے اس حال میں رکھا، بغیر اس کے کہ وہ میرے سوالات کا واضح جواب دے۔ میں زندگی کے پانی میں کسی سمت کے بغیر بہہ رہی ہوں، ڈائریکشن لیس جا رہی ہوں، میری کوئی منزل نہیں۔ مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ کیوں اور کب تک میرا یہ سفر جاری رہے گا۔ یعنی اتنی اذیت میں تھی وہ، یہ الفاظ کسی عام شخص کے الفاظ نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر غیر خدا کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا، جس نے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔
لیکن اس کو تسکین نہ مل سکی، یہاں تک کہ 50 سال بے یقینی کی حالت میں رہ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ گریٹا گاربو کا واقعہ ایک انتہائی انداز کا واقعہ ہے، مگر کم و بیش یہی واقعہ ہر ایک کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ہر آدمی خدا کو چھوڑے ہوئے ہے، ہر آدمی کسی نہ کسی غیر خدا کو حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، مگر جب وہ اس کو پا لیتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی طلب کا جواب نہ تھا، اس نے غلط فہمی میں ایک ایسی چیز کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لیا ہو جو حقیقتاً اس کا مقصود و مطلوب نہ تھا۔ ہر آدمی اس حوصلے کے ساتھ اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے کہ وہ اپنی منزل کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، مگر جب منزل آتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ منزل نہ تھی، ایک کھڈ تھا جس میں وہ اپنی تمام آرزو اور تمناؤں کو لیے جا گرا۔ خدا کا شعور آدمی کے پورے وجود میں پیوست ہے، اس لیے ہر آدمی عین اپنے اندرونی تقاضے کے تحت خدا کا طالب رہتا ہے، مگر اکثر انسان دھوکے کی بنا پر کسی غیر خدا کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ سراب کو پانی سمجھ کر اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں، تاہم جو سچا طالب ہے وہ کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ سچا طالب کبھی راستوں میں نہیں بھٹکتا، وہ اپنا راستہ نہیں چھوڑتا، وہ کہیں نہیں بیٹھ جاتا، وہ سٹرگل ختم نہیں کرتا، وہ غیر خدا کو خدا سمجھنے کی غلطی نہیں کرتا۔ اس کی سنجیدگی اور اس کی سچی طلب اس بات کی ضامن بن جاتی ہے کہ وہ راستوں کے پیچ و خم میں بھٹکے بغیر اپنے حقیقی خدا تک پہنچ جائے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارے فائدے میں ہمیں کس سے دور رکھنا چاہتا ہے؟ شہرت کی خواہش، کیونکہ وہ ہمیں وہ دلانے والی نہیں جس کی ہم تمنا رکھتے ہیں۔ اب یہ تو ہیں انتہائی واقعات، ہم ذرا اپنے لیول پر دیکھیں کہ ہماری زندگی میں شہرت کی خواہش ہمارے عمل کو کس طرح افیکٹ کرتی ہے۔ ہم کیا کیا کرتے ہیں، ہم اپنے روزمرہ کے کاموں میں، ہاں وہ دنیا کے کام ہیں یا دین کے کام ہیں یا معاشرتی زندگی میں، ہماری سوشل لائف میں صرف دکھاوے کے لیے کام کرنا کتنی مصیبت اور کتنی تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح دکھاوے کی خواہش یا شہرت کی خواہش سے پھر اسراف اور نمائش اور غیر اہم چیزوں کی طرف پوری صلاحیتوں کا صرف ہو جانا، یہ چیزیں جنم لیتی ہیں۔ مثلا ایک شخص دوسروں کی نظر میں جچنا چاہتا ہے، اس کے اپنے اندر تو کوئی کوالٹی ہے کوئی نہیں، وہ سہارا لیتا ہے زیور کا، کپڑے کا، زیور اور کپڑا بنانے کے لیے جیب میں پیسے نہیں، اب کیا کرے گا، قرض لے گا، قرض کہیں سے نہیں ملا تو کیا کرے گا، چوری ڈاکا کرے گا، ناجائز کام کرے گا، رشوت لے گا۔ تو یہ جو محض شہرت کی طلب ہے یا لوگوں کے سامنے بڑا بننے کی خواہش ہے، یہ صرف ایک بیماری نہیں، یہ بہت ساری بیماریوں کو آگے جنم دیتی ہے، اس سے بہت سارے امراض جو ہیں وہ مزید نکلتے ہیں۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب شہرت کی طلب دل میں آتی ہے تو انسان ایسے کام کرنا چاہتا ہے جس سے شہرت ملے۔ بعض اوقات وہ کام اس کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں، فطرت کے خلاف ہوتے ہیں، اس کے بس سے باہر ہوتے ہیں، اور اس طرح انسان ایک ان نیچرل لائف گزارتا ہے، غیر فطری زندگی گزارتا ہے، ایک آرٹیفیشل زندگی گزارتا ہے، تسنوں کی زندگی، یعنی آپ وہ ہیں نہیں جو آپ ظاہر کر رہے ہیں۔ تو اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے یا اس جھوٹ کو قائم کرنے کے لیے پھر آپ کو مزید جھوٹوں کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور آپ اندر سے کھوکھلے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ایک جھوٹی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایک جھوٹی دنیا میں، خوابوں کی دنیا میں، ان ریئلسٹک اپروچ ہوتی ہے ہماری لائف کے بارے میں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب دین کا کام کیا تھا تو اس میں برکت ہوئی تھی، جب ہم دین کا کام کرتے تو دین پھیلنے کے بجائے سکڑنے لگتا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ حالانکہ ہمارے پاس سہولیات بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس جو وسائل ہیں وہ ان کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ آج کی دنیا میں ہمارے پاس صحابہ کرام کی نسبت ظاہریت کے اعتبار سے بہت کچھ ہے، لیکن نتائج کے لحاظ سے اگر ہم اپنی کوششوں کو دیکھیں تو وہ نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ ان کے اور ہمارے بیچ میں جو فرق ہے وہ اخلاص کا ہے۔ جب ہم سچے ہوتے ہیں اور سچائی کی ہمیں طلب ہوتی ہے اور جو ہم ہوتے ہیں وہی دکھتے ہیں، تو پھر ہم کام کی کوالٹی پہ توجہ رکھتے ہیں۔ جب آپ سچے ہوتے ہیں نا تو آپ کو بہت دکھاوا کرنے کی، بہت باتیں بنانے کی، بہت اظہار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کا عمل خود ہی ظاہر کر دیتا ہے سب کچھ۔ شہرت کی طلب بعض اوقات ہمیں لوگوں کے ساتھ کام کرنا مشکل کر دیتی ہے، یعنی جب سیلف پروجیکشن کا شوق ہوتا ہے تو آپ میں ٹیم ورک نہیں ہو سکتا، کیونکہ
کیونکہ آپ اس وقت تک کام کرتے نہیں جب تک آپ کو مان نہیں لیا جاتا. اچھا اگر دیکھا جائے تو ہماری قوم جو پیچھے ہے اس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جو کام ہمیں واقعی کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. بعض اوقات کس لیے کہ اس کو کرنے سے کس کو پتا چلے گا کہ ہم نے کچھ کیا, کون دیکھ رہا ہے, کوئی شاباش دینے والا ہی نہیں, کوئی ہمارا تو حوصلہ بڑھانے والا ہی نہیں, کوئی ہمیں جزا دینے والا نہیں, کوئی ہمارا شکریہ ادا کرنے والا نہیں. تو جب ہم شکریہ, جزا, تعریف, بدلے, مفاد کے لیے کام کرتے ہیں تو پھر صرف ان کاموں کو ہاتھ لگاتے ہیں جس میں ہماری ریکگنیشن ہو. اس لیے وہ سارے کام رہ جاتے ہیں جو بنیادی نوعیت کے ہوتے ہیں, اور بنیادیں کسی کو کبھی نظر نہیں آتی. کسی بھی عمارت کا سامنے کا حصہ تو بہت نظر آتا ہے, اس کی ڈیکوریشن تو سب کو دکھتی ہے, ایک بنیادیں کسی کو نظر نہیں آتی. اور جب تک بنیادیں نہ ہو اوپر عمارت اٹھ ہی نہیں سکتی, تب عمارت کیوں نہیں بن رہی, تعمیر کیوں نہیں ہو رہی, ترقی کیوں نہیں ہو رہی, تو بنیادیں کوئی نہیں, کوئی بنیادوں میں جانے کے لیے تیار نہیں, کوئی خاموشی سے کام کرنے کو تیار نہیں. تو ہم سب کو اپنا اپنا سنجیدگی اور سچائی کے ساتھ اپنے بھلے کے لیے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ میں کن کن کاموں کو پسند کرتی ہوں اور کون کون سے کام مجھے اچھے نہیں لگتے, کون سے کام میں بہت جوش و خروش کے ساتھ کرتی ہوں اور کون سے کام ایسے ہیں کہ جن کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاتی یا کرنا ہی نہیں چاہتی. حالانکہ بعض اوقات اجر و ثواب کے اعتبار سے وہ کہیں زیادہ بہتر کام ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا, ایک شخص کو میں نے جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا, اور اس کا عمل بس اتنا تھا کہ اس نے راستے سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا جو لوگوں کو تکلیف دے رہا تھا چلنے پھرنے میں, جس سے راستہ بلاک ہو رہا تھا یا لوگوں کا چلنا مشکل ہو رہا تھا, تو اس نے وہ ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو آسانی ہو جائے, راستہ کھلا کر دیا. حالانکہ دیکھا جائے تو بظاہر درخت کاٹنا بھی ایک پسندیدہ کام نہیں ہے, لیکن چونکہ اس نے اس نیت کے ساتھ کاٹا تھا کہ لوگوں کو تنگی ہو رہی ہے, لوگ تکلیف میں ہیں, لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا, تو اس کی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبول کیا کہ اس کو اس وجہ سے جنت میں بھیج دیا. بظاہر دیکھنے میں معمولی کام نظر آتا ہے, لیکن اس کے پیچھے کیا ہے, بندگان خدا کی خیر خواہی کا گہرا جذبہ. یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا یہ درخت کاٹنے کا کام بھی, جب تک آپ کے دل میں لوگوں کی سچی ہمدردی نہ ہو اور کسی کے کہے بغیر اور کسی کی منت سماجت کے بغیر اور کسی کے اکسائے بغیر آپ اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں, آپ سوچ رہے ہیں, آپ کو ایک دکھ محسوس ہو رہا ہے لوگوں کا اور آپ اس کام کو کر رہے ہیں. آج کتنی ہی دفعہ ہم رستے میں پڑی ہوئی ایسی بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, ایک کے بعد ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, لیکن ایکسیڈنٹ ہونے والے بھی اس چیز کو نہیں ہٹائیں گے اور دوسرے بھی نہیں پلٹ کے دیکھیں گے کہ کس چیز سے ہم ٹکرانے لگے تھے. بے حسی ہے نا. ایک حدیث کو پڑھنے کے بعد میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی کو بہت بڑے بڑے اونچے اونچے کام نہیں چاہیے, وہ تو کوئی چھوٹا سا ایسا عمل جو خالص نیت کے ساتھ ہو, جس میں نہ دکھاوا مقصود ہو, نہ لوگوں کی واہ واہ اور نہ لوگوں کی تعریف. یعنی ایک شخص درخت اس لیے کاٹے کہ لوگ ذرا دیکھ لیں مجھے اور ان کو پتہ چل جائے کہ میں سب کا بہت ہی درد اور دکھ رکھنے والا ہوں اور میں بڑا ان کا ہمدرد ہوں. نہیں, اس نے خاموشی سے ایک ایسا کام کیا کہ جس سے اس نے لوگوں کو آرام پہنچایا. آج ہم اس وقت تو سارے ہی ٹیشو پیپر اور گندگی اٹھانے لگ جاتے ہیں جب ہماری ٹیچر دیکھ رہی ہو یا ہمیں کوئی تعریف کرنے والا مل جائے, لیکن تنہائی میں اگر ہم کسی رستے میں جا رہے ہیں اور کسی چیز سے ٹھوکر کھا رہے ہیں تو ہم کبھی نہیں اٹھاتے. حالانکہ اس وقت وہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, ہم اس کی نظر میں ہیں, لیکن اس کی نظریں ہمیں خود پہ پڑتے ہوئے محسوس کب ہوتی ہیں؟ یعنی رات کی تنہائیوں میں اور ایسے اوقات میں جب کوئی تعریف کرنے والا نہ ہو, جب کوئی شکریہ ادا کرنے والا نہ ہو, اس وقت نیکی کرنا وہ اصل نیکی. کتنے بے شمار کام آپ کے سامنے ایسے ہو سکتے ہیں جو اصلاح طلب ہے, لیکن ہم کر بھی سکتے تو نہیں کرتے. کبھی یہ سوچ کے کون سا میری ڈیوٹی, یہ کوئی میری ذمہ داری تھوڑی, یہ میں ہی کیوں کروں, ایک میں ہی رہ گئی ہوں. ہر وقت ہماری نظریں دوسروں کی متلاشی رہتی ہیں اور ہمارے کام میں کبھی بھی جودت یا خوبصورتی یا اصل حسن نہیں آ سکتا جب تک وہ بالکل اللہ کے لیے نہ ہو. تو اصل چیز ہے بندگان خدا کے لیے سچی تڑپ کا ہونا اور اس کا صلہ اللہ سے چاہنا, کیونکہ اللہ کو بھی وہ بندے پیارے ہیں جو اس کے بندوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں, جو ان کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں. جو ان کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں، خواہ انہیں اس پر کوئی صلہ ملے یا نہ ملے دنیا سے. لہذا اب ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے عمل کے پیچھے کیا ذہنیت ہے، ہمارے دل کا حال کیا ہے. تو اگین ہمیں کیا چیک کرنے کی ضرورت ہے، جب اللہ ہمارے دل دیکھ رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہاں کیا ہے. صرف ظاہری عمل قابل قبول نہ ہوگا جب تک کہ دل شریک نہ ہوگا. اچھا، آج کی ایک ٹپ ہے، کوئی ایک ایسا عمل جو آپ بس صرف اللہ کے لیے کریں اور کسی کو بھی نہ پتا ہو. آج سے اپنی زندگی میں کوئی ایک ایسا نیک کام شروع کریں کہ جو اللہ کے سوا کسی کو نہ پتا ہو، کسی سے ذکر بھی نہ کریں، بھول کے بھی نہ کریں، اور جب قیامت کے دن کل آپ جائیں تو وہ محفوظ صحیح سلامت آپ کے سامنے آئے اور آپ دیکھ کے خوش ہو جائیں اور واقعی یہ کہہ سکیں کہ اللہ یہ تیرے لیے تھا. کم از کم ایک عمل، زیادہ تو جتنا چاہیں کر لیں، لیکن کوئی ایک عمل. بہت اچھا سوال ہے، کیا شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے ان کے کام ان کے سامنے کرنا اور ان کو احساس دلانا کہ میں ان کے لیے کام کر رہی ہوں، یہ بھی ریاکاری میں آتا ہے؟ میرا خیال ہے یہ کنسرن شو کرنے میں آتا ہے، یہ ریاکاری میں نہیں آتا. کیونکہ شوہر اور بیوی کے تعلقات میں یا والدین اور اولاد کے تعلقات میں اپنی محبت کا اظہار کسی بھی طریقے سے کرنا کہ جس سے تعلق مزید مضبوط ہو، یہ دکھاوے میں نہیں آئے گا. یعنی ایک اسٹرانگ ریلیشن شپ بلڈ کرنا مقصود ہے نا اس میں، ان کو ڈومینیٹ کرنا مقصود تو نہیں کہ میں آپ سے اچھی ہوں کیونکہ میں یہ کام کر رہی ہوں، یہ مقصد تو نہیں ہے نا. یہ اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا اس سینس میں نہیں ہے. اگر وہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے تو اس میں آپ اپنی امپورٹنس نہیں ان کی امپورٹنس کو سامنے رکھے ہوئے تو کوئی حرج نہیں. سمجھے اس بات کو، اس میں پھر فرق ہو جائے گا. اصل میں دکھاوا کیا ہے؟ خود کو نمایاں کرنا، خود کو اچھا ثابت کرنا. دیکھیں نا، مثلا کوئی آپ کے گھر آتا ہے، آپ اس کو اچھی جگہ بٹھاتے ہیں یا اچھا کھلاتے ہیں یا وٹ ایور، ایک محبت کے اظہار کے طور پہ کر رہے ہیں، نہ کہ احسان جتانے کے لیے اور نہ ہی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے. اور ایک مہمانداری کیا ہوتی ہے کہ کوئی مہمان آئے، انہیں مہمان سے غرض نہیں ہوتی، انہیں سارا وقت اس سے غرض ہوتی ہے کہ میز کیسے لگ رہا ہے، ہم خود کیسے لگ رہے ہیں، اور کیا ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے. اب یہ فرق ہے نا، کام ایک ہی ہے لیکن دونوں رویے فرق ہیں. ایک ہے مہمان کی اکرام اور تعظیم اور احترام اس لیے کرنا کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور ایک وہی کام کرنا مگر اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہ یہ ہماری جا کے باہر تعریف کرے کہ ہم نے ایسی ایسی مہمانداری کی تھی ان کی. اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء أصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون